اتوار یکم مارچ کے سیروین کے ساتھ نازیہ میمن کا سلام۔ کشمیر میں پی ڈی پی اور بی جے پی کی مخلوط حکومت نے حلف اٹھا لیا، کیا متضاد نظریات والی حکومت کشمیریوں کے خواہشات پر پوری اتر سکے گی؟ تجزیہ کار نے کہا،
پی ڈی پی کی آئیڈیالوجی کہیں سے بی جے پی کی آر ایس ایس آئیڈیالوجی سے کہیں نہیں ملتی ہے، جہاں کوئی کامن گراؤنڈ نہیں ہے، پازیٹو ڈائریکشن لینا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔
تفصیل عالمی خبروں کے بعد۔
بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں بھارتیہ جنتا پارٹی اور پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی نے متحدہ حکومت قائم کر لی ہے۔ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے سربراہ مفتی سعید نے وزیر اعلیٰ کا حلف لیا ہے۔ ذیشان حیدر سے تفصیل۔
حلف برداری کی تقریب میں بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی اور دوسرے رہنما بھی موجود تھے۔ نئے وزیر اعلیٰ مفتی محمد سعید کے ساتھ بی جے پی کے رکن اسمبلی نرمل سنگھ نے بھی نائب وزیر اعلیٰ کے عہدے کا حلف اٹھایا۔ اس موقع پر کابینہ کے کئی دیگر ارکان کی حلف برداری بھی ہوئی۔ بی جے پی کشمیر کے بھارت میں مکمل انضمام کی حامی ہے، جبکہ پی ڈی پی کشمیر کو بھارتی وفاق میں ایک مخصوص خود مختاری دلانا چاہتی ہے۔ تقریب میں نیشنل کانگریس کے مقامی رہنماؤں نے بھی شرکت کی، لیکن سابق وزیر اعلیٰ اور نیشنل کانگریس کے رہنما عمر عبداللہ نے تقریب کا بائیکاٹ کیا۔
افغانستان کے صوبے پنشیر میں مزید برفانی تودے گرنے کی اطلاع ہے، جس سے انسانی جانی نقصان میں اضافے کا خدشہ ہے۔ متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ افغانستان سے سید انور۔
اس صوبے میں گزشتہ دو دن سے امداد رسانی کے کام میں تیزی آئی ہے، جس میں پاکستان کی جانب سے بھی دو جہاز امدادی سامان پہنچ گئی ہے۔ گزشتہ روز افغان صدر اشرف غنی نے کہا کہ متعدد صوبوں میں برفانی تودوں اور سیلاب کی وجہ سے 286 افراد اپنی جانیں کھو بیٹھے ہیں۔ صدر اشرف غنی نے اسی لیے اپنے دورے ایران کو بھی ملتوی کر دیا ہے۔
پاکستان میں گلگت کی جیل سے فرار ہونے والے دو قیدیوں کی دوبارہ گرفتاری کے لیے پولیس کی کوششیں جاری ہیں۔ ان میں سے ایک نانگا پربت کی چوٹی پر غیر ملکی کوہ پیماؤں کے قتل میں ملوث تھا۔ تفصیل ذیشان حیدر سے۔
پولیس کے مطابق یہ دونوں قیدی سنیچر کی شب میناور کے علاقے میں پولیس کا محاصرہ توڑنے میں کامیاب رہے۔ سرچ آپریشن کے دوران فائرنگ کا تبادلہ بھی ہوا، جس میں مقامی تھانے کے ایس ایچ او زخمی ہو گئے۔ ملزمان اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پولیس کا گھیرا توڑ کر فرار ہونے میں کامیاب ہوئے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ شہر کے مضافاتی علاقے جگلوٹ میں سرچ آپریشن جاری ہے۔ دونوں قیدیوں میں سے ایک کا تعلق نانگا پربت حملہ کیس سے تھا، جس میں 10 غیر ملکی سیاح اور ایک پاکستانی ہلاک ہوئے تھے۔
عراق کے لیے اقوام متحدہ کے مشن نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ عراق میں ایک ماہ کے دوران پرتشدد واقعات میں کم سے کم 1000 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ تفصیل کے ساتھ شمائلہ خان۔
اقوام متحدہ کی یہ رپورٹ صرف فروری کے مہینے میں ہونے والے پرتشدد واقعات پر مبنی ہے۔ ادارے کا کہنا ہے کہ عراق میں روزانہ اوسطاً 300 سے زیادہ افراد پرتشدد واقعات میں مارے گئے۔ ایک ماہ میں مرنے والے ان عراقیوں میں کم سے کم 600 عام شہری تھے، جبکہ 2000 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ اقوام متحدہ نے عراق میں ماہانہ اتنے بڑے جانی نقصان میں ان علاقوں کو شمار نہیں کیا جو دولت اسلامیہ کے قبضے میں ہیں۔ پرتشدد واقعات میں سب سے زیادہ اموات دارالحکومت بغداد میں ہوئیں۔
مصر کے صدر عبدالفتح السیسی سعودی عرب کے دورے پر ہیں۔ وہاں جانے سے پہلے انہوں نے یہ اپیل دہرائی ہے کہ خطے کو درپیش بغاوتوں اور عدم استحکام سے نمٹنے کے لیے عرب ممالک کی ایک مشترکہ فوج تشکیل دی جائے۔ العربیہ ٹی وی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے صدر السیسی نے کہا کہ مصر کی قیادت میں سعودی عرب، اردن اور متحدہ عرب امارات عرب فوج کے قیام پر کام کرنے کے خواہش مند ہو سکتے ہیں۔ امریکہ سے اطلاعات ہیں کہ وہاں سے 150 بوسنیائی باشندوں کو ملک بدر کیا جا رہا ہے، جو 90 کی دہائی میں بوسنیا میں جنگی جرائم میں ملوث رہے۔ امریکی اخبار نیویارک ٹائمز کے مطابق حکام کو 300 افراد پر شبہ ہے کہ جب وہ 90 کی دہائی میں بوسنیا سے امریکہ آئے تو انہوں نے اپنی اصلی شناخت پوشیدہ رکھی۔ اخبار کا کہنا ہے کہ ان میں سے کم سے کم نصف ایسے بوسنیائی ہیں جو سربرستیا کے قتل عام میں ملوث تھے، جس میں کم سے کم 8000 مسلمان مارے گئے تھے۔ اس دور میں 1000 سے زائد بوسنیائی شہریوں نے امریکہ میں پناہ حاصل کی تھی۔ اور برطانیہ میں ایک انڈا 480 پاؤنڈ یعنی تقریباً 75,000 روپے میں نیلام ہوا ہے۔ کیا خاص بات تھی اس انڈے میں؟ سنیے عبداللہ فاروقی سے۔
انگلش کاؤنٹی ایسیکس سے نیلام ہونے والا انڈا سونے کا نہیں بلکہ عام مرغی کا ہی تھا۔ فرق یہ تھا کہ یہ عام انڈے کی طرح بیضوی نہیں بلکہ بالکل گول تھا، جو کم براؤٹن نامی خاتون کی مرغی نے دیا۔ گول انڈے کی حیران کن تصویر جب فیس بک پر ڈالی گئی تو کسی نے مشورہ دیا کہ اسے کھانا نہیں بلکہ نیلام کرنا، کیونکہ گول انڈا اربوں انڈوں کے بعد کوئی مرغی دیتی ہے۔ مس براؤٹن نے انڈے کی آن لائن نیلامی کی، 64 لوگوں نے بولی لگائی اور بالآخر یہ انڈا 480 پاؤنڈ یعنی تقریباً 75,000 روپے پاکستانی میں بکا۔ کس نے خریدا یہ معلوم मालूम नहीं, अलबत्ता मिस ब्राउटन ने यह रकम अतिया करने का ऐलान किया है और टेबल टेनिस की गेंद जैसा गोल अंडा देने वाली मुर्गी का नाम पिंग पोंग रख लिया है।
रूस के दारुलहुकूमत मॉस्को में सदर व्लादिमीर पुतिन के नाक़िद मक़तूल सियासतदान बोरिस नेमत्सोव की याद में ताज़ियती जुलूस निकाला जा रहा है। इस मौके पर मुजाहिरीन हाथों में मिस्टर बोरिस की तस्वीर और बैनर्स थामे हुए हैं। ये बीबीसी उर्दू सर्विस है।
हमारे नामानिगार करिया करिया गाँव गाँव।
हुकूमत पर सियासी दबाव में कमी आएगी या इजाफा होगा? हारून रशीद, बीबीसी इस्लामाबाद।
कौमी असम्बली का इजलास कल फिर होगा। शहजाद मलिक, बीबीसी इस्लामाबाद।
सिक्योरिटी इंतजामात को मजीद सख्त कर दिया गया है और शाहराहों की सजावट का खास इंतजाम किया जा रहा है। रियाज मसरूर, बीबीसी श्रीनगर।
बाखबर रहने के लिए सैरबीन सुना कीजिए।
सैरबीन, आप बीबीसी उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं। क्या ओबामा को अमेरिका से प्यार है? अरे ये मैं नहीं पूछ रही, ये बड़ा ही एक दिलचस्प फीचर हमारी बीबीसी ऑनलाइन पर छपा है। कुछ यूं है कि वैलेंटाइंस डे को गुजरे हुए एक दो हफ्ते हो गए हैं, लेकिन अमेरिका में अभी भी प्यार और मोहब्बत के ही तस्करे हैं, और वो भी सदर ओबामा के हवाले से। आप इस फीचर की तफसील बीबीसी की वेबसाइट पर पढ़ सकते हैं। पहले चलते हैं सैरबीन के आज के बड़े मौजू की तरफ। भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में हिंदू कौमपरस जमात बीजेपी और मकामी जमात पीडीपी के दरमियान तवील मुज़ाकरात के बाद नई हुकूमत कायम हो गई है, और कई माह के तातल के बाद पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के रहनुमा मुफ्ती मोहम्मद सईद ने नए वज़ीर आला के तौर पर हलफ उठा लिया है। मुफ्ती सईद के साथ ही बीजेपी के रुकन असेंबली निर्मल सिंह ने नए वज़ीर आला के ओहदे का हलफ उठाया। हम सैरबीन में आज इस बात का जायजा लेंगे कि दो मुख्तलिफ नजरियात की हामिल जमायतों के लिए आगे क्या चैलेंजेस दरपेश होंगे, और कश्मीर की अलहदगी पसंद जमात हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के इस हवाले से क्या हिकमत अमली होगी। मतजाद नजरियात की हामिल जमातों पीडीपी और बीजेपी के इस इतिहाद पर सियासी और समाजी हलकों में खदशात भी हैं और तवक्कोआत भी। वज़ीर आला मुफ्ती मोहम्मद सईद ने पाकिस्तान और अलहदगी पसंदों के साथ मुजाकरात को अपना सियासी अकीदा करार दिया है। इस अहम पेशरफ्त पर हमारे साथ ही रियाज मसरूर श्रीनगर से रिपोर्ट पेश कर रहे हैं।
वज़ीर आला मुफ्ती मोहम्मद सईद ने हलफ बरदारी के फौरन बाद एतराफ़ किया कि नई हुकूमत मुतज़ाद सियासी अकायद का इत्तेहाद है। ताहम उन्होंने कहा कि सियासत नाम ही तज़ादात से निमटने का है। ओहदा संभालने के बाद मुफ्ती सईद ने दावा किया कि पाकिस्तान और अलहदगी पसंदों ने कश्मीर के इंतखाबी अमल की खामोश हिमायत की है।
विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क हमें जो है, एक तो ये बचना चाहिए जो है, दूसरा अगर इसको बचाने का तरीका यही है तो कोई और तरीका नहीं है। अदर ऑप्शंस दे हैव सीन, जैसे अरुण जेटली साहब ने पार्लियामेंट में जवाब दिया है, उन्होंने कहा सेपरेटिस्ट हुर्रियत जो है अपने अपने लोग हैं, उनसे हम बात कर सकते हैं। तो उनके साथ अगर फॉर्मल कोई डायलॉग होगा, प्राइम मिनिस्टर कर लेगा, इनिशिएट होगा, उस वक्त बातचीत।
मिस्टर सईद का कहना था कि वो पहले से ही हिंद पाक मुजाकराती अमल में अलहदगी पसंदों के किरदार के हामी रहे हैं। उन्होंने कहा कि इनके इस ख्याल को भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और बीजेपी क़यादत की हिमायत हासिल है। वादे रहे बीजेपी के 9, पीडीपी के 14 और 2 आजाद अरकान असेंबली को वजारती काउंसिल में शामिल किया गया है। साबिक अलहदगी पसंद रहनुमा सज्जाद गनी लोन भी इस नई हुकूमत में बीजेपी की हिमायत से शामिल किए गए। दनी असना कश्मीर में हुकूमत साजी से मुतल्लिक कोई खास जोश व खरोश नहीं था, ताहम आम लोगों में नई हुकूमत से मुतल्लिक मिला जुला रद्द अमल पाया जाता है।
जो नई सरकार है, मैं समझता हूँ माली इमदाद रिहेबिलिटेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो सबसे पहली प्रायोरिटी है। और रही खदशात की बात, तो जैसा कि राइट विंग्ड पार्टी है जो कि एक कोलिशन में है, जैसा कि उनका अभी तक बाकी स्टेट्स, हिंदुस्तान के बाकी स्टेट्स में रहा है कि बहुत से ऐसे कंट्रोवर्शियल इश्यूज़ में है, ये बहुत ही सेंसिटिव स्टेट है, तो अगर इस उस किस्म की कंट्रोवर्सी यहाँ पे आती है तो मुझे लगता है वो सरकार की स्टेबिलिटी के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है।
मतलब जो बीजेपी है वो 370 का इशू उठा सकती है, या मतलब वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजीज जो है, मतलब जम्मू में बसे हैं शरणार्थी, उनका इशू उठा सकती है। मुझे लगता है पीडीपी को थोड़ा सा कॉशियस रहना पड़ेगा।
बहुत से नौजवान जेलों में बंद पड़े हैं, उनकी तरफ नज़रसानी करने की ज़रूरत है। अगर उन चीज़ों को हल करने में हिंदुस्तान और पाकिस्तान कामयाब हो गया तो ये बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि कश्मीर एक अलग रियासत है, रियासत नहीं बल्कि एक मुल्क कह सकते हैं, क्योंकि आर्टिकल 370 यहाँ की कश्मीर की एक अलग खसूसियत पहचान बयान करती है।
مانی خیز ہے کہ 60 برس میں پہلی مرتبہ بھارت کی ہندو قوم پرست جماعت بی جے پی کو کشمیر کے اقتدار میں کلیدی کردار ملا ہے۔ پارٹی کے رہنما نرمل سنگھ مفتی سعید کے نائب ہوں گے۔ مفتی سعید اس سے قبل کانگریس کی حمایت سے سن 2002 میں بھی وزیر اعلیٰ بنے تھے، لیکن اس بار ان کے سامنے بڑا چیلنج یہ ہے کہ وہ ایسا کیا کریں جس سے لوگ بی جے پی کے ساتھ ان کی شراکت اقتدار کو جائز سمجھیں۔ ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر۔
گزشتہ 60 سال میں یہ پہلا موقع ہے کہ بی جے پی کو کشمیر کے اقتدار میں کلیدی کردار ملا ہے۔ کیا یہ کشمیر کی سیاسی تاریخ میں اہم موڑ سمجھا جائے؟ یہ جاننے کے لیے میں نے کشمیر ٹائمز کے ایگزیکٹو ایڈیٹر اور تجزیہ کار انورادھا بھسین سے اب سے کچھ دیر پہلے بات کی اور پوچھا کہ پی ڈی پی اور بی جے پی کے اس اتحاد کو کشمیر کی تاریخ کا اہم ترین موڑ سمجھا جائے، یہ کہاں لے جا سکتا ہے؟
پہلی بار ایسا موقع آیا ہے، یہ کس طرف لے کے جا سکتا ہے، یہ کچھ اندازہ صحیح طریقے سے کرنا بہت مشکل ہے۔ یہ کوئی ایک پازیٹیو ڈائریکشن میں جائے گا، اس میں شبہ ہے، بہت سارے لوگوں کو شبہ ہے، چاہے وہ جموں کے خطے کے لوگ ہیں یا کشمیر کے ریجن کے لوگ ہیں، کیونکہ یہ جو الائنس گورنمنٹ بنی ہے اس میں لمیٹیشنز بہت ہیں۔ ان کا جو بھی الائنس بنتی ہے اس میں ایک کامن گول گورننس کے لیے ضروری ہے، تو جہاں پہ کامن آئیڈیالوجیز نہیں ہیں، پی ڈی پی کی آئیڈیالوجی کہیں سے بی جے پی کی یا آر ایس ایس آئیڈیالوجی سے کہیں نہیں ملتی ہے، جہاں کوئی کامن گراؤنڈ نہیں ہے، اس میں سے کامن گول فار گورننس، اس کا پازیٹیو ڈائریکشن لینا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔
آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا اہم چیلنجز ہوں گے ان کے سامنے؟
دیکھیے، ایک تو ان کے جو کنٹینشیس اور کنٹروورشل ایشوز جو ہیں، آرٹیکل 370 کو یا آسپا یا اس قسم کے جو ایشوز ہیں، ان کو بھی اگر چھوڑ دیں، ایک کامن منیمم پروگرام انہوں نے ضرور بنایا ہے جس کو ہم کہہ سکتے جگلری آف ورڈ، لفظوں کا ہیر پھیر، اس میں کچھ چیزیں، اگر آپ جیسے ڈیولپمنٹ کی بھی بات کرتے ہیں، کچھ چیزیں ہیں جیسے انڈس واٹر ٹریٹی کے کمپنسیشن کو لے کے، یا جو پاور پروجیکٹس کو سینٹر سے واپس جموں کشمیر کو کنٹرول دیا جائے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر یہ گورنمنٹ ان چیزوں کو فالو کرتی ہے تو وہ شہد یہ جموں کشمیر کی ریاست کے بہتری کے لیے ہوگا۔ لیکن اگر آپ بی جے پی اور کی آئیڈیالوجی دیکھیں، بی جے پی کی آئیڈیالوجی ایک بہت سینٹرسٹ پالیسی کو فالو کرتی ہے، خاص جب کشمیر کا مدعا آتا ہے، چاہے وہ کشمیر کی پالیٹکس ہے، کشمیر کی سیاست ہے، کشمیر کی اکانومی ہے، کشمیر کا سوشل لینڈسکیپ ہے، وہ ہر طرح سے کنٹرول چاہتے ہیں، مور اوور سینٹرل کنٹرول۔ یہ پالیسی جو پچھلی حکومتیں بھی تھیں جو ہندوستان میں رہی ہیں، ان کی بھی یہ پالیسی رہی ہے، اور خاص طور پہ آر ایس ایس کا تو یہ ایجنڈا رہا ہے۔ تو بی جے پی کا جو رول رہے گا، وہ مجھے نہیں لگتا ہے وہ چاہیں گے کسی بھی طرح سے جموں کشمیر میں کوئی اکنامک انڈیپینڈنس کا ایسا ڈسکورس شروع بھی ہو، کیونکہ ان کی آئیڈیالوجی کو سوٹ نہیں کرتا۔ میں کہوں گی یہ جو سی ایم پی ہے، یہ فی الحال تو یہ لفظوں کا ہیر پھیر ہی لگ رہا ہے، اب یہ کس طرح سے ٹرانسلیٹ ہوتا ہے آن گراؤنڈ، تھوڑا ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ تو دینا پڑے گا اس وقت۔
اچھا، جیسا کہ آپ نے کہا کہ یہ دو مختلف نظریات کی حامل جماعتیں اور حکومت کشمیر کے دیرینہ جو مسائل ہیں وہ حل شاید کر سکے یا نہ کر سکے، ہے نا؟ تو خصوصاً کشمیر کی علیحدگی پسند مہم کے تناظر میں اگر دیکھا جائے، تو کیا یہ ہر طبقے فکر کشمیروں کی نمائندہ کہلائے گی؟
دیکھیے، نمائندگی کا جہاں تک سوال ہے، ایک جس بنیاد پہ یہ حکومت بنی گئی ہے، جو ایک عام طور پہ جو یہ ڈسکورس چلاتے ہیں، جو بی جے پی والے بھی چلا رہے ہیں یا پی ڈی پی والے بھی چلا رہے ہیں، کہ ہم بی جے پی کہتی ہے ہم جموں کی ریجنل ایسپیریشنز کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، پی ڈی پی کشمیر کی ایسپیریشنز کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، اس لیے ہم دو مل کے ایک حکومت بنا رہے ہیں۔ میری نظر میں جب بھی ہندوستان میں کسی بھی ریاست میں الیکشن ہوتی ہیں، تو ہم کبھی بھی الیکٹورل ریزلٹ کو اس طرح سے حصوں میں نہیں بانٹتے ہیں کہ یہ اس ریجن کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، یہ اس ریجن کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، تو ان لوگوں کو مل کے ایک حکومت بنانی چاہیے۔ تو مجھے لگتا ہے یہ غلط جسٹیفیکیشن دی جا رہی ہے، جس سے ایک برج نہیں بن رہا ہے دونوں حصوں میں، جموں میں، جموں اور کشمیر کے بیچ میں، زیادہ ان کو ایک ریجنل ڈیوائڈ کی طرح دیکھا گیا ہے۔ یہ ایک اس قسم کا نوشن پروجیکٹ ہو رہا ہے کہ جموں اینڈ کشمیر جو ہے وہ دو اسٹیٹس کا سے بنا ہے. دیر ٹو سیپریٹ, اٹس اے فارمیشن آف ٹو سیپریٹ اسٹیٹس. یہ شاید ایک بیلنسنگ ایکٹ جو ہے پولیٹیکل بیلنسنگ کے لیے پروبیبلی یہ یوز کر رہے ہیں, پر یہ جسٹیفائی نہیں کرتا ہے.
اچھا انورادھا, پی ڈی پی
ریڈ کرنا چاہوں گی, کیونکہ جو ایسپریشن جو لوگوں کی ہیں جو حکومت سے جڑی ہوئی ہیں, وہ زیادہ تر وہ ہے گورننس کے ایشوز ہیں, ان کے سر بجلی پانی کے ایشوز ہیں, کچھ یہ ہیومن رائٹس کے بھی ایشوز ہوتے ہیں اور پولیٹیکل تھوڑے بہت ایشوز یہ بھی جڑے ہوتے ہیں, لیکن بیسک جو ایشوز ہیں وہ گورننس کی بات ہے. مجھے نہیں لگتا جموں کے الگ اس طرح کے ایسپریشنز ہیں یا کشمیر کے الگ طرح سے ایسپریشنز ہیں. لوگوں کے جو ایسپریشنز ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ جو حکومت ہے وہ ان کے جو روزمرہ کی جو ضرورتیں ہیں وہ پوری کریں, نہ کہ یہ کہ جموں اور کشمیر کو کس طرح سے لڑایا جائے ایک دوسرے سے.
جی انورادھا, پی ڈی پی کے وزیر اعلی مفتی سعید کشمیر کے خصوصی حیثیت اور بھارت اور پاکستان کے درمیان مذاکرات اور مسئلہ کشمیر کے حل کی بات کرتے ہیں, جبکہ بی جے پی اس پر متضاد موقف رکھتی ہے. بات آگے بڑھنے کے امکانات ہیں؟
یہ تو ڈپینڈ کرے گا. دیکھیں اس وقت جو بی جے پی ہے وہ کئی سالوں سے لگی ہوئی ہے, ان کی جو جتنی بھی پالیٹکس رہی ہے کس طرح سے کشمیر کا مسلم میجورٹی کیریکٹر جو ہے اس کو انڈر مائن کیا جائے اور وہ اپنا ایک ہندوتوا ایجنڈا وغیرہ چلا سکیں. کئی سالوں سے جدوجہد میں رہے ہیں کہ کسی طرح سے بی جے پی حکومت میں آئے یا حکومت کا حصہ بنے. اور جب وہ اتنے سالوں کے بعد یہ بنے, کیا وہ اتنی آسانی سے اس کو چھوڑ دیں گے یا کرسی کی خاطر اپنے وہ جمے رہیں گے چپ چاپ؟
یہ تھیں کشمیر ٹائمز کی ایگزیکٹو ایڈیٹر انورادھا بھسین, اور یہ ایک تجزیہ کار بھی ہیں. اسی موضوع پر مزید بات کرنے کے لیے میں نے ریاست جموں کشمیر کے سینئر صحافی اور تجزیہ کار الطاف حسین سے رابطہ کیا, اور ان سے میرا پہلا سوال یہ تھا کہ گزشتہ 60 سال میں پہلی مرتبہ ایک ہندو کمپرس جماعت بی جے پی کشمیر میں اقتدار میں شامل ہوئی ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کشمیر کاز کو اس سے کوئی نقصان پہنچا ہے؟
دیکھیے کشمیر کاز کا اگر آپ کا اسے آپ کا مطلب یہ ہے کہ جو کشمیر میں علیحدگی پسند تحریک چل رہی ہے یا ہندوستان سے الگ ہونے کی کوشش کر رہے ہیں جو لوگ ہندوستان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے ہیں, مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس سے کوئی زیادہ فرق پڑے گا, اس کا زیادہ فوری طور پر کوئی زیادہ اثر پڑے گا. یہ جو بی جے پی یا بھارتیہ جنتا پارٹی کو جو سیٹیں ملی ہیں اسمبلی میں, یہ سب کی سب اسے جموں کے ہندو جہاں اکثریتی علاقے ہیں وہاں سے ملی ہیں. یہ سب سیٹیں ایک یا دو کو چھوڑ کر پہلے کانگریس کو ملتی تھی, اب کی بار بی جے پی کو ملی ہے. تو اس سے فوری طور پر یہ کچھ حلقوں میں ایسا کہا جا رہا ہے کہ بالآخر اس سے علیحدگی پسند تحریک پر بھی اثر پڑے گا, لیکن فوری طور پر مجھے ایسا کچھ نظر نہیں آتا.
الطاف حسین, یہ بتائیے گا کہ حریت کانفرنس کے رہنماؤں کا کیا رد عمل ہے؟ کشمیر کی علیحدگی پسند تحریک میں حریت کانفرنس ہر اول دستہ رہی ہے, اس نئے سیاسی منظر نامے میں اب ان کی کیا حکمت عملی ہو سکتی ہے؟
دیکھیے یہ جو ابھی ہندوستان میں بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت ہے, اور پچھلی بار ایسا ہوا تھا کہ جب بھارت اور پاکستان کے درمیان مذاکرات ہونے جا رہے تھے تو بھارت نے پاکستان کے ہائی کمشنر نے علیحدگی پسند کشمیر علیحدگی پسند قیادت کے ساتھ بات کی تھی, تو اس کے بعد وہ بات چیت کا سلسلہ منقطع کر دیا بھارتی حکومت نے. تو اب ہندوستان کے سیکرٹری خارجہ پاکستان اور دوسرے سارے ممالک کا دورہ کرنے جا رہے ہیں, تو اس کا کیا نتیجہ سامنے آئے گا یہ بھی دیکھنا ہے. لیکن اس سے پہلے بھی یہ جو بات چیت چل رہی تھی, چاہے حریت کے قائدین کے ساتھ بھارتی حکومت کی, بھارت اور پاکستان کے درمیان, اس سے وہ کوئی پیش رفت اس میں دکھائی نہیں دے رہی تھی. کسی وقت لگ رہا تھا کہ بہت آگے بات بڑھی ہے, لیکن پھر ایک قدم آگے اور دو قدم پیچھے جاتے تھے. تو یہ صورتحال کانگریس یا یو پی اے کے دور اقتدار میں تھی, اور جو میں مرکزی حکومت کی بات کر رہا ہوں ہندوستان کی حکومت کی, اور اب بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت ہے, تو وہی صورتحال ہے. کوئی ایسا نہیں تھا کہ بہت پیش رفت ہوئی تھی پہلے تو اس میں سیٹ بیک ہوا ہے, بلکہ پیش رفت ہوئی تھی جب اٹل بہاری واجپئی بی جے پی کی ہی ایک بڑے یہ لیڈر تھے تو ان کی حکومت تھی. ان دنوں پاکستان کے ساتھ کافی جو مذاکرات میں کافی پیش رفت ہوئی تھی, اور پھر جنرل مشرف کے زمانے میں بھی. تو لیکن ریسنٹلی ماضی قریب میں ایسا کچھ نہیں ہوا تھا جو آپ پیچھے جس کو آپ دھچکا لگا ہو.
یہ تھے ریاست جموں کشمیر کے سینئر صحافی اور تجزیہ کار الطاف حسین. پروگرام میں اب ہم سیاست سے ہٹ کر کھیل پر بات کریں گے. پاکستانی کرکٹ ٹیم کو ورلڈ کپ میں بالآخر پہلی کامیابی مل گئی۔ زمبابوے کے خلاف 20 رنز کی اس جیت نے پاکستانی ٹیم کے کوارٹر فائنل سے پہلے ہی عالمی کپ سے باہر ہونے کے خطرے کو وقتی طور پر پرے دھکیل دیا ہے۔ ورلڈ کپ میں پاکستان کی زمبابوے کے خلاف جیت سے کپتان مصباح الحق کے چہرے پر مسکراہٹ واپس آ گئی ہے، لیکن وہ بیٹنگ لائن کی ناکامی سے پریشان بھی ہیں۔ میچ کے بعد پاکستانی کپتان کا کہنا تھا،
وہاب ریاض کے جو 50 رن تھے اس کے بغیر تو پریشر بن ہی نہ پاتا۔ وہ جو ایک اینڈ کا جو مومینٹم شفٹ ہوا ہماری طرف، جو 25-30 رن جو اینڈ میں تیز ہوئے ہیں، وہ بڑا میچ میں فرق ڈالتا ہے، کیونکہ سڈنلی مومینٹم دوسری ٹیم کی طرف جیسے ہی شفٹ ہماری طرف شفٹ ہوا، اور پھر اب جب بالنگ ہماری سٹارٹ ہوئی تو وہی مومینٹم میرے خیال میں ہمارا بالنگ میں گیا، اور اوپر سے بریک تھروز ملے عرفان نے جس طرح سٹارٹ لیا، اور پھر آئی تھنک کہ ایک ٹائم پہ بڑی مشکل سچویشن تھی جب 160 پہ شاید 4 آؤٹ تھے، ٹیلر کی وکٹ کی تھی ولیمسن اور ٹیلر کو، جہاں وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا میرے خیال میں، وہ جو 2 اوورس میں وہ دونوں وکٹیں ملی، اس کے بعد میرے خیال میں ہم میچ پہ واپس آئے۔
یہ تھے پاکستانی کرکٹ ٹیم کے کپتان مصباح الحق۔ آج کے میچ میں زمبابوے کی ٹیم سے پاکستانی ٹیم کی جیت اور آگے آنے والے چیلنجز پر بات کرنے کے لیے میں نے برسبن میں موجود ہمارے ساتھ ہی عبدالرشید شکور سے پوچھا کہ پاکستان کے زمبابوے سے آج کی جیت کیسی رہی۔
بہت ضروری یہ میچ تھا پاکستان کے لیے جیتنا، لازمی جیت تھی، کیونکہ اگر یہ پاکستان کی ٹیم یہ میچ ہار جاتی تو پھر جو ایک تھوڑی سی بھی ایک امید جو باقی ہے کوارٹر فائنل تک پہنچنے کی وہ بھی ختم ہو جاتی، تو اس لحاظ سے پاکستان کے لیے ایک بہت ہی اہم میچ تھا، اور پاکستان نے یہ میچ 20 رن سے جیتا، گو کہ پاکستان نے کوئی بڑا اسکور نہیں کیا، لیکن پھر بالنگ کی وجہ سے پاکستان کی ٹیم جو ہے وہ اپنے جو ٹارگیٹ تھا 236 رنز کا اس کا دفاع کرنے میں کامیاب رہی، اور پاکستان کو بالآخر جو ہے وہ پوائنٹس ٹیبل پر اب پوائنٹس مل گئے ہیں، تو پاکستان جو ہے اب اس پوزیشن میں ہے کہ وہ آگے اب سوچ سکتی ہے پاکستان کی ٹیم کے اگلے جو میچز ہیں ان کو جیت کر وہ کوارٹر فائنل تک آ سکے۔
شکر صاحب، اگر شائقین کے حوالے سے پوچھوں تو ان کا کیا رد عمل تھا اس جیت کے بعد؟
دیکھیں یہاں پہ کوئی بہت زیادہ کراؤڈ جو ہے وہ نہیں تھا، صرف تقریباً 10,000 کے قریب شائقین یہاں آئے ہوئے تھے، اور ان میں بھی کافی جو لوگ تھے وہ پاکستان کے جو سپورٹرز تھے وہ آئے ہوئے تھے، اور اس لحاظ سے ان کو ایک تھوڑی سی کہنا چاہیے کہ خوشی مل گئی، کیونکہ مایوسی ان پر تھی، تاری ہوئی ہوئی تھی کہ 2 میچز میں پاکستان کی ٹیم ہاری ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود اتنی جو کہنا چاہیے کہ برسبن میں آج کا جو دن تھا وہ خاصا گرم تھا، گرمی بہت تھی، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ بچے بڑے خواتین پاکستان کے فلیگز اور جو پلے کارڈ وغیرہ کے ساتھ جو ہے وہ آئے تھے، اور آج یہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ جیت کے بعد وہ خوش خوش جو ہے وہ اسٹیڈیم سے گئے ہیں۔
اچھا، اگر آپ سے پوچھوں کہ اس میچ کی خاص بات کیا تھی، کیونکہ بیٹنگ لائن تو آج بھی خاصی کمزور تھی، بالرز نے آج کیا کر دکھایا؟
بالرز نے آج ہی سب جو کچھ تھا آج وہ بالرز نے ہی کر دکھایا، لیکن اس میں سب سے پہلے میں ذکر کروں گا وہاب ریاض کا، کہ جن کی نصف سینچری اور پھر کپتان مصباح الحق کے جو 73 رنز تھے انہوں نے 235 تک پاکستان کا اسکور پہنچایا، بہت ہی زبردست بیٹنگ کی وہاب ریاض نے، نصف سینچری اسکور کی انہوں نے، اور اس کے بعد جب پاکستان کی بالنگ آئی تو پھر محمد عرفان نے پہلی 3 وکٹیں حاصل کی، اس کے بعد پھر وہاب ریاض نے جو ہے وہ بہت ہی عمدہ بالنگ کی، انہوں نے 4 کھلاڑی آؤٹ کیے، اور ایک اہم موقع پر جب پاکستان ٹیم کو رنز روکنے تھے تو وہاں شاہد آفریدی نے ایک اوور میڈن کرا لیا، تو اس طرح آج جیت کا جو سہرا ہے وہ بلا شبہ پاکستانی بالرز کے سر جاتا ہے کہ جنہوں نے یہ میچ پاکستان ٹیم کو جتوایا ہے۔
اچھا، اب پاکستانی ٹیم کی کیا صورتحال ہے، مزید پاکستان کتنے میچ کھیلنے والا ہے؟
جی، پاکستان کو اگلا میچ جو ہے وہ متحدہ عرب امارات سے کھیلنا ہے، اس کے بعد جنوبی افریقہ اور پھر آئرلینڈ سے، تو ابھی 3 میچ پاکستان کو کھیلنے ہیں، اور اگر پاکستان کی ٹیم نے تینوں میچ جیتی ہے تو پھر پاکستان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا کہ پاکستان ٹیم کوارٹر فائنل میں نہ پہنچ سکے، لیکن اگر کوئی مطلب کوئی میچ اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے کہ پاکستان کی ٹیم یہ ایک میچ اور ہارتی ہے تو پھر جو ہے وہ اعداد و شمار کا جو کہتے ہیں کہ گورکھ دھندا اف اینڈ بٹ والی بات ہوگی، اور رن ریٹ وغیرہ کے جو معاملات ہیں وہ آئیں گے، لیکن اب پاکستان ٹیم کو جو اگلا میچ ہے وہ متحدہ عرب امارات کی کمزور ٹیم سے ہے، تو وہ پاکستان کو ہر صورت میں جیتنا چاہیے تاکہ پاکستان کی 2 وکٹریز ہو جائیں، اور اس کے بعد پھر وہ جنوبی افریقہ کا جو میچ ہے وہ خاصا ٹف میچ ہے، بہت سخت میچ ہوگا پاکستان کے لیے، اور آئرلینڈ کا جو آخری میچ ہے، یہی مبصرین کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے جو کوارٹر فائنل میں جو جانے کا جو راستہ ہے وہ اسی میچ سے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، کہ پاکستان کی ٹیم جو ہے وہ پھر اگر کسی طرح مشکل صورتحال سے 2-4 ہوتی ہے یا کوئی اس طرح کی صورتحال بنتی ہے تو پھر آئرلینڈ اور پاکستان کے میچ کی جو حیثیت ہوگی وہ بہت اہم ہو چکی ہوگی۔
یہ تھے ہمارے ساتھی عبدالرشید شکور، جن سے پاکستانی ٹیم کی جیت اور آگے آنے والے میچز میں ٹیم کی پوزیشن پر بات ہو رہی تھی۔ یہاں پر ہم پاکستان کی ایک اور خبر پر نظر ڈالتے ہیں۔ پاکستان کے شمالی علاقے گلگت بلتستان میں پولیس کا کہنا ہے کہ ضلع جیل سے فرار ہونے والے دو قیدیوں کی تلاش کے لیے آپریشن جاری ہے۔ یہ ہمارے بی بی سی آن لائن پر آپ اس کی تفصیل پڑھ سکتے ہیں۔ سیربین ابھی جاری ہے۔
ہمارے نامہ نگار قریہ قریہ گاؤں گاؤں،
رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید، بی بی سی، اسلام آباد۔
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے۔
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں۔ عبدالرشید شکور، بی بی سی، دبئی۔
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے۔ ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر۔
دوسری یا تیسری شادی کرے تو اسے طلاق مانگنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ امبر شمسی، بی بی سی، اسلام آباد۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے۔
اور اب کھیلوں کی خبروں کے ساتھ ذیشان حیدر۔
کرکٹ ورلڈ کپ 2015 میں آخر کار پاکستان ٹیم نے اپنی پہلی کامیابی حاصل کر لی۔ برسبن میں کھیلے گئے میچ میں پاکستان نے زمبابوے کو سنسنی خیز مقابلے کے بعد 20 رن سے شکست دے دی ہے۔ پاکستان ٹیم نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا تو احمد شہزاد اور شاہد آفریدی صفر، جبکہ ناصر جمشید 1 رن بنا کر آؤٹ ہوئے، جس کے بعد مصباح الحق اور وہاب ریاض نے نصف سینچری سکور کر کے ٹیم کا سکور 235 تک پہنچا دیا۔ 236 رنز کے ہدف کے تعاقب میں زمبابوے کی ٹیم 215 رنز ہی بنا سکی۔ زمبابوے کی جانب سے برینڈن ٹیلر 50 رنز کے ساتھ نمایاں رہے۔ پاکستان کی جانب سے محمد عرفان اور وہاب ریاض نے 4-4 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ دوسری جانب پول اے سے سری لنکا اور انگلینڈ کے درمیان کھیلا گیا میچ سری لنکا نے 9 وکٹوں سے جیت لیا ہے۔ انگلینڈ نے پہلے کھیلتے ہوئے مقررہ 50 اوورز میں 6 وکٹوں کے نقصان پر 309 رنز بنائے۔ جو روٹ نے 121 اور این بیل نے 49 رنز کی اننگ کھیلی۔ جواب میں کمارا سنگاکارا اور تھریمانے کے درمیان 212 رنز کی شاندار شراکت کی بدولت سری لنکا نے 310 رنز کا ہدف ایک کھلاڑی کے نقصان پر 48 اوور میں بآسانی حاصل کر لیا۔ تریمانے نے 139 اور کمارا سنگاکارا نے 117 رنز بنائے اور دونوں آؤٹ نہیں ہوئے۔ جارحانہ بلے بازی پر سنگاکارا کو میچ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا۔ اور فٹ بال کلب مینچیسٹر یونائیٹڈ کے مینیجر لوئی وین گال نے کہا ہے کہ وہ اپنی ٹیم کے بارے میں یہ پیش گوئی نہیں کر سکتے کہ وہ سیزن کے اختتام تک ٹاپ 4 ٹیموں میں ہوگی یا نہیں، لیکن ان کا کہنا تھا کہ وہ امید کر سکتے ہیں کہ ایسا ہی ہو۔ وین گال نے مزید کہا، ہماری ٹیم گزشتہ 10-12 ہفتوں سے ٹاپ 4 ٹیموں میں شامل ہے۔ اس سیزن میں ہمارا ہدف بھی یہی تھا اور میں اپنی ٹیم کی کارکردگی سے بالکل مایوس نہیں ہوں۔ یہ تھے مینچیسٹر یونائیٹڈ کے مینیجر لوئی وین گال کے الفاظ۔
یہ تھے ذیشان حیدر جو کھیلوں کی خبریں سنا رہے تھے۔ پروگرام میں آگے وسط اللہ کا ہفتے وار کالم بات سے بات اور آپ کے خطوں اور ہمارے جوابات پر مشتمل پروگرام آپ کا خط ملا بھی شامل ہے، لیکن اس وقت پروگرام کے نصف پر وقت ہوا ہے عالمی خبروں کے خلاصے کا۔ سنا رہے ہیں معصومہ ملک۔
بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں بھارتیہ جنتا پارٹی اور پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی نے متحدہ حکومت قائم کر لی ہے۔ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے سربراہ مفتی سعید نے وزیر اعلیٰ کا حلف لیا ہے۔ افغانستان کے صوبے پنچیر میں مزید برفانی تودے گرنے کی اطلاع ہے، جس سے انسانی جانی نقصان میں اضافے کا خدشہ ہے۔ متاثرہ علاقوں میں امدادی کاروائیاں جاری ہیں۔ عراق کے لیے اقوام متحدہ کے مشن نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ عراق میں ایک ماہ کے دوران پرتشدد واقعات میں کم سے کم 1000 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ ہیں۔ امریکہ سے اطلاعات ہیں کہ وہاں سے 150 بوسنیائی باشندوں کو ملک بدر کیا جا رہا ہے، جو 90 کی دہائی میں بوسنیا میں جنگی جرائم میں ملوث رہے۔ روس کے دارالحکومت ماسکو میں صدر ولادیمیر پیوتن کے ناقد مقتول سیاستدان بورس نمستوف کی یاد میں تعزیتی جلوس نکالا جا رہا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
سیربین بی بی سی اردو سروس سے پیش کیا جا رہا ہے۔ یہاں پر ہم اب ایک بین الاقوامی خبر پر نظر ڈالتے ہیں۔ مصر کے انتخابی کمیشن کا کہنا ہے کہ وہ اس ماہ کے آخر میں طے شدہ پارلیمانی انتخابات میں تاخیر کے خدشے کے پیش نظر نیا ٹائم ٹیبل تیار کر رہے ہیں۔ واضح ہے کہ اس سے قبل سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ سامنے آیا ہے کہ انتخابی ضلعوں کی تعریف سے متعلق قانون کا حصہ غیر آئینی ہے۔ عدالت کے اس فیصلے کے بعد ہی انتخابات میں تاخیر کا خدشہ پیدا ہوا ہے۔ آئیے سنتے ہیں بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ شمائلہ خان کی زبانی۔
مصر کی سپریم کورٹ کی جانب سے انتخابی قانون کے ایک حصے کو غیر آئینی قرار دیے جانے کے بعد وہاں پارلیمانی انتخابات میں تاخیر کا خدشہ ہے۔ عدالتی فیصلے میں قانون میں انتخابی ضلعوں سے متعلق حصے کو غیر آئینی قرار دیا گیا ہے۔ اسی حوالے سے ملک کی آئینی عدالت کے نائب چیئر پرسن انوار الاسی کہتے ہیں،
بعدم دستوریت نص المادہ الثالثہ،
سن 2014 میں آنے والے صدارتی حکم کے قانون کے آرٹیکل 3 کے نمبر 202 میں انفرادی نشست پر پارلیمانی انتخابات کے لیے حلقوں کی تقسیم غیر آئینی ہے۔
فی مجال انطباقه علی الانتخاب بالنظام الفردی،
اس قانون کے خلاف عدالت میں اپیل کرنے والے وکلاء کا کہنا ہے کہ موجودہ آئین میں مناسب طریقے سے ووٹر کی نمائندگی نہیں کی گئی۔ مصر کے موجودہ صدر الفتح السیسی نے عدالت کے فیصلے پر اپنے جواب میں حکم دیا ہے کہ ایک ماہ کے اندر قانون کا نیا مسودہ دوبارہ تیار کیا جائے۔ واضح رہے کہ مصر میں 21 مارچ سے اپریل تک مرحلہ وار پارلیمانی انتخابات منعقد کیے جانے تھے، لیکن آج آنے والے عدالتی فیصلے نے حکام کو مجبور کر دیا ہے کہ وہ انتخابات کروانے سے متعلق اپنے فیصلے پر غور کریں۔ انتخابی کمیشن کی جانب سے نئی تاریخ آنے کے بعد امیدواروں کو ایک بار پھر اپنے آپ کو رجسٹر کرانا ہوگا۔ انتخابی کمیشن کے ایک ترجمان کا کہنا ہے کہ عدالت کے فیصلے کے بعد انتخابات کے لیے ایک نئے ٹائم ٹیبل کی تیاری کی جا رہی ہے۔ مصر کی مرکزی اسمبلی کو سن 2012 میں ایک عدالتی حکم کے بعد تحلیل کر دیا گیا تھا۔ تاہم اب توقع کی جا رہی ہے کہ 3 سال کے وقفے کے بعد ہونے والے ان انتخابات سے حتمی طور پر اقتدار فوج سے منتقل ہو کر سویلین حکومت کے ہاتھوں میں آ سکے گا۔
بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ سنا رہی تھیں شمائلہ خان۔ بی بی سی انگریزی پہ شائع ہونے والی ایک رپورٹ کے مطابق سن 2008 کے ممبئی حملوں میں مشتبہ ملزم اور مبینہ ماسٹر مائنڈ ذکی الرحمان لکھوی اڈیالہ جیل میں زیر حراست ہیں، جہاں وہ ایک آرام دہ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ خبر کی تفصیل سنیے ظہیر الدین بابر سے۔
ممبئی حملوں کے بعد ملزم ذکی الرحمان لکھوی ایک لمبی قانونی جنگ لڑتے رہے ہیں، جس کے بعد انسداد دہشت گردی کی ایک عدالت نے انہیں ضمانت پر رہا کر دیا۔ ضمانت پر ان کی رہائی کا فیصلہ 16 دسمبر کو پشاور کے آرمی پبلک اسکول پر طالبان کے خوفناک حملے کے صرف ایک روز بعد سامنے آیا۔ عدالت کے اس فیصلے پر بین الاقوامی برادری کی جانب سے سخت رد عمل سامنے آیا، خصوصاً بھارت کی جانب سے، جس کے بعد حکومت نے ایم پی او قانون کے تحت ملزم لکھوی کو ایک بار پھر حراست میں لے لیا تھا۔ رپورٹ کے مطابق بین الاقوامی رد عمل کے سبب ایک بار پھر ملزم لکھوی کو حراست میں تو لے لیا گیا، لیکن وہ جیل میں بھی ایک انتہائی پرتعیش زندگی بسر کر رہے ہیں۔ تاہم ملزم لکھوی کو دوبارہ حراست میں لیا گیا ہے یا نہیں، اس بارے میں بھی بعض حلقوں میں شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں۔ بی بی سی کی رپورٹ میں اڈیالہ جیل کے ایک اہلکار کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ ہفتے کے 7 روز دن یا رات کے کسی بھی وقت ملزم ذکی الرحمان لکھوی سے کسی بھی تعداد میں مہمان ملاقات کے لیے آ سکتے ہیں۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ جیل کے اندر ملزم لکھوی کو زندگی کی تمام سہولیات میسر ہیں، جن میں ٹیلی ویژن، موبائل فون اور انٹرنیٹ تک رسائی وغیرہ بھی شامل ہیں، اور ان سے ملنے کے لیے آنے والے کسی بھی شخص کو جیل اہلکاروں کو اپنی شناخت نہیں کروانا پڑتی۔ 55 سالہ ذکی الرحمان لکھوی کا تعلق پنجاب کے ضلع اکاڑا سے ہے۔ ممبئی حملوں میں ملوث ایک اور ملزم اجمل قصاب کا تعلق بھی اکاڑا ہی سے تھا۔ اطلاعات ہیں کہ ملزم لکھوی 1990 میں جمعیت اہل حدیث میں شامل ہوئے تھے اور آخر کار ایک مسلح شدت پسند گروہ لشکر طیبہ کا حصہ بن گئے، جو مبینہ طور پر بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں بھی فعال ہے۔ ممبئی حملوں کے وقت بھارت کی طرف سے الزام عائد کیا گیا تھا کہ ان حملوں کی منصوبہ بندی ذکی الرحمان لکھوی نے کی، جو اس وقت قلعدم تنظیم لشکر طیبہ کے انتظامی سربراہ تھے۔
پروگرام میں اب وقت ہوا ہے وسط اللہ خان کے ہفتے وار پروگرام بات سے بات کا، سنیے وسط اللہ خان سے۔
حالانکہ پاکستان میں سب کچھ ہے، جمہوری ہو نہ ہو، مگر ایک منتخب نظام حکومت ہے، میڈیا آزاد نہیں ہے، بے لگام ہے، کہنے کو جیلوں میں کوئی سیاسی قیدی بھی نہیں، آپ فوج، عدلیہ، بیوروکریسی، سیاستدانوں اور اب تو دوست ممالک پہ بھی تنقید کر سکتے ہیں، اپنی ذمہ داری پہ لکھ اور بول سکتے ہیں۔ اکثریت کو یہ خطرہ بھی نہیں کہ آدھی رات کو دستک ہوگی اور گھر کا ایک بندہ کم ہو جائے گا یا سودا لینے یا نماز پڑھنے جائے گا اور پھر نہیں آئے گا۔ بظاہر پاکستان اس وقت نہ تو سرد جنگ کے زمانے کا مالی، خولیائی، مشرقی جرمنی یا رومانیا ہے، نہ ہی 60 کی دہائی کا سہارتوئی انڈونیشیا یا 70 کی دہائی کا ساوا کی ایران یا جرنیلی ارجنٹینا، اور نہ ہی آج کا فاشسٹ مصر یا خاندان گزیدہ سعودی عرب یا انارکانہ شام۔ پاکستان افریقہ کا خانہ جنگ کانگو اور کھنڈرائی صومالیہ بھی نہیں۔ یہاں پیٹرول سستا ہے، بازار اشیاء خرد و نوش سے بھرے ہیں، ریسٹورینٹس پہ بھی رش کم نہیں، ادبی و ثقافتی پروگرام بھی حسب سابق جاری ہیں، کتابیں بھی دھڑا دھڑ چھپ رہی ہیں، فلمی صنعت بھی قبر سے باہر آ رہی ہے، لوگ لطیفے سناتے بھی ہیں، ان پہ ہنستے بھی ہیں، اور موبائل فون کے سیلفیانہ بخار میں بھی باقی دنیا کی طرح پھکتے ہیں۔ کرپشن کو ہنس کے یہاں بھی ایسے ہی ٹالا جاتا ہے جیسے نائجیریا، بنگلہ دیش، بھارت، افغانستان وغیرہ میں۔ امریکہ کو کھل کے گالی دینا بھی حسب سابق ہے۔ پاکستان میں عمومی عدم تحفظ کے باوجود مساجد، امام باڑے، گرجے، مندر اور شادی ہال ویسے ہی کھچا کھچ بھرے ہیں جیسے بھرے ہونے چاہیے۔ معشوقوں پر بھی اتنی ہی روک ٹوک ہے جتنی ہمارے بچپن میں تھی۔ تاکا جھانکی کی شرح میں بھی کوئی کمی نہیں آئی۔ ٹی وی کی فحاشی و اریانی پر بھی وہی چیخو پکار ہے جیسی ٹی وی آنے سے پہلے تھی۔ قوانین اور ان پہ عمل درآمد اتنا ہی مزہ کا خیز ہے جتنا کسی بھی ترقی پذیر ملک میں ہوتا ہے۔ بھکاری سے لے کے صنعت کار تک سب ہی کل کی طرح روتے بھی جاتے ہیں، کماتے بھی جاتے ہیں اور ٹیکس بھی نہیں دینا چاہتے۔ منافقت کا گراف بھی ویسا ہی ہے جیسا کہ دھینگا مشت انسانی معاشروں میں ہوتا ہے۔ شراب اتنے ہی لوگ چھپ کے پیتے ہیں جتنے کبھی کھلم کھلا پیتے تھے۔ حرام و حلال کے انفرادی پیمانے جیسے پہلے تھے ویسے ہی آج بھی ہیں۔ غصہ پہلے بھی لوگوں کی ناک پہ تھا، آج بھی ہے۔ حسد، کینہ، بغض، شیطنیت، انسانیت، عورتوں کا احترام و بے حرمتی، بچوں کی پرورش و عدم پرورش، سب کچھ وہی ہے جو کسی بھی فوجی و سویلین دائیں یا بائیں کے دور میں ہوتا ہے۔ پھر بھی کچھ ہے جو پاکستانی سماج سے چھن گیا ہے۔ مجھے یہ تو نہیں معلوم کہ کیا چھن گیا ہے، مگر ہاں، لوگ اب خالص جھوٹ یا خالص سچ بولتے ہوئے گھبراتے ہیں، دل کھول کے سامنے نہیں رکھتے، بلکہ سامنے والے کا ذہنی ناپ لے کے ایسا باتونی لباس سیتے ہیں جو سننے والے کو تنگ محسوس نہ ہو۔ سب پرتپاک ہیں لیکن کسی کو کسی پہ یقین نہیں کہ کس کے ڈانڈے کہاں پہ مل رہے ہیں، میرے منہ سے نکلی بات کا دوسرا کیا مطلب لے گا اور اس پہ کیا رد عمل دے گا، یہ رد عمل فوری ہوگا یا بعد میں کسی اور شکل میں سامنے آئے گا۔ سب بظاہر ایک دوسرے کو فیس ویلیو پہ لے رہے ہیں، الفاظ وہی ہیں مگر گودا غائب ہے، میز پر گفتگو کے چھلکوں کا نادیدہ انبار ہے۔ روز ساتھ بیٹھنے والوں میں اب یہ لاشعوری احتیاط اور ٹٹول بھی در آئی ہے کہ مکھوٹے کے پیچھے کیا ہے، کہیں یہ بھیڑیا تو نہیں، سور تو نہیں، تیندوا تو نہیں، بندر تو نہیں، طوطا چڑیا تو نہیں، ہو سکتا ہے جسے میں خرگوش سمجھ رہا ہوں دراصل سانپ ہو، اور جو کل تک مینا تھی آج وہی مینا دراصل۔ ہاں یہی سماج تھا جہاں ننگی تپتی آمرانہ فضا میں بھی کوئی بات کہتے ہوئے دائیں بائیں نہیں دیکھنا پڑتا تھا، حساس ترین مذہبی و غیر مذہبی معاملات پر الجھتے ہوئے بھی کوئی اندر سے لگامیں نہیں کھینچتا تھا، رک جا، ابے رک جا، پاگل ہو گیا ہے کیا۔ لیکن اب یوں لگتا ہے کہ ہوا تیز چل رہی ہے مگر سانس رک رہی ہے۔ بظاہر کوئی کسی پہ نگراں نہیں مگر ہر کوئی اپنا ہما وقت نگراں ہے۔ سب آزاد گھوم رہے ہیں مگر اپنی سوچ اور روح اپنی ہی زنجیروں میں جکڑے ہوئے، صرف اس لالچ میں کہ اس جیسی کیسی زندگی کے چند دن اور میسر آ جائیں کہ جس زندگی سے ہر کوئی تنگ ہے۔
اپنا ہفتے وار کالم سنا رہے تھے وسعت اللہ خان، اور اب پیش کر رہے ہیں آپ کے خطوں اور ہمارے جوابات پر مشتمل سلسلہ آپ کا خط ملا۔
سامعین کی ڈاک پہ مبنی پروگرام پیش خدمت ہے آپ کا خط ملا۔ سا سب سننے والوں کو عارف فقار کا سلام پہنچے.
اور میں ہوں شمائلہ جعفری, میرا بھی آداب قبول کیجیے. محفل کا آغاز کرتے ہیں میر محمد مراد کے اس خط سے جو کہ بستی بلندو سے موصول ہوا ہے. وہ لکھتے ہیں, میں آپ کا ایک مستقل سامع ہوں لیکن باوجود کوشش کے آپ کا مستقل مکتوب نگار نہیں بن سکا. بہرحال جب بھی وقت اجازت دیتا ہے اپنے خیالات سے آپ کو ضرور آگاہ کر دیتا ہوں. آج بھی چند مشورے پیش خدمت ہیں.
اپنے مستقل سامعین کے مشوروں کا تو ہمیں ہمیشہ انتظار رہتا ہے, تو کیا فرماتے ہیں میر محمد مراد؟
لکھتے ہیں, آپ مغرب کی سائنسی, معاشی اور معاشرتی ترقی کا جو نقشہ پیش کرتے ہیں وہ یقیناً درست ہے, اور پسماندہ قوموں کی اخلاقی گراوٹ اور شدت پسندی کی جو تصویر دکھاتے ہیں وہ بھی غلط نہیں ہے. لیکن آپ نے مغربی استعمار کی شرمناک تاریخ پر کبھی روشنی نہیں ڈالی کہ انہوں نے کس طرح مشرق کے غریب ممالک کو اپنا غلام بنایا اور پھر پسماندہ قوموں کو آپس میں لڑوا کر ان پر صدیوں تک حکومت کرتے رہے. اس طرح آپ اسرائیل پر ہونے والے فدائی حملوں کی مذمت تو کرتے رہتے ہیں, لیکن فلسطین پر جو مظالم عرصہ دراز سے جاری ہیں ان کے خلاف آپ نے ایک لفظ بھی ادا نہ کیا.
میر محمد مراد صاحب, عرصہ دراز کے بعد یاد فرمانے کا شکریہ. آپ کا خط چونکہ ایک خاص طرز فکر کی نمائندگی کرتا ہے اس لیے اس کا نشر ہونا ضروری ہے. ایشیا, افریقہ اور لاطینی امریکہ کے بہت سے ممالک میں پرورش پانے والے اکثر لوگ آزاد میڈیا تک رسائی سے محروم ہیں. سرکاری پروپیگنڈا عالمی حالات و واقعات کی جو تصویر ان کے سامنے پیش کرتا ہے وہ اسی کو 100% حقیقت مان کر اپنے دل میں اچھے اور برے عناصر کی تقسیم کر لیتے ہیں. رہی صحیح کثر نظام تعلیم اور نصاب میں شامل مواد پوری کر دیتا ہے. بی بی سی ایک آزاد اور خود مختار ادارہ ہے جس پر کسی حکومت یا گروہ کا دباؤ نہیں ہے. تعصب کے ماحول میں پرورش پانے والے ذہن جب غیر جانبدارانہ رپورٹیں سنتے ہیں تو وہ انہیں اپنے حق میں معلوم نہیں ہوتیں, جس سے وہ فوری نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ یہ رپورٹیں درست نہیں ہیں. بہرحال جو عالمی میڈیا مقامی تعصبات کی جکڑ بند سے آزاد ہوگا, لوگوں کے ذہن دوسری جانب کا نقطہ نظر سننے کے لیے بھی تیار ہوتے جائیں گے, اور اس طرح بالآخر ایک ایسا عالمی معاشرہ وجود میں آ جائے گا جو ہر طرح کے نظریاتی, لسانی اور نسلی تعصبات سے پاک ہوگا.
ضلع مردان سے خوشحال خان خٹک صاحب نے بھی عرصہ دراز کے بعد یاد فرمایا ہے. لکھتے ہیں, بڑی مدت سے رابطہ نہیں ہو سکا اور اس عرصے میں وطن عزیز کئی اندوہناک حادثوں سے دوچار ہو چکا ہے. اگر یہ سب کچھ کسی تہذیب یافتہ ملک میں ہوا ہوتا تو حکومت شرم کے مارے خود ہی گھر چلی گئی ہوتی. سیاسی قیادت کا اصل امتحان یہی ہے کہ وہ کسی حادثے کے وقوع پذیر ہونے سے پہلے اس کا اندازہ کر لے. علامہ اقبال نے بھی تو کہا تھا, دل بینا بھی کر خدا سے طلب, آنکھ کا نور دل کا نور نہیں. نئے برس کو شروع ہوئے 2 ماہ گزر گئے. میری دعا ہے کہ آپ کے سامعین سمیت تمام اہل وطن کے لیے آئندہ 10 ماہ کا عرصہ خیر و عافیت اور امن و آشتی کا عرصہ ہو. اور عارف, آگے ایک شعر اور درج ہے.
جی ہاں, یہ احمد ندیم قاسمی کا شعر ہے. خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو, زندگی وبال نہ ہو. انتہائی مناسب اور بر وقت دعا کی ہے آپ نے اپنے ہم وطنوں کے لیے. خٹک صاحب, آپ پہلے بھی ہمیں اور ہمارے سامعین کو قیمتی مشوروں سے نوازتے رہے ہیں. آج بھی آپ نے جن خیالات کا اظہار کیا ہے ہم ان کے لیے تہ دل سے آپ کے ممنون ہیں.
ضلع میاں والی سے اسکول ٹیچر سردار خان لکھتے ہیں, وسعت اللہ خان بعض اوقات اپنے کالم میں بڑی سخت باتیں کر جاتے ہیں اور آپ بھی ان کو جوں کا توں نشر کر دیتے ہیں. مثلاً ایک حالیہ کالم میں انہوں نے پشاور میں ہونے والی دہشت گردی کو انڈیا کی سازش قرار دیا. اس طرح کا دعویٰ تو حکومت پاکستان نے بھی نہیں کیا.
سردار خان صاحب, آپ سے اس طرح کے تبصرے کی ہمیں امید نہیں تھی. اگر آپ وسعت اللہ خان کے اسٹائل سے واقف ہیں تو آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ وہ اپنی بات طنز کے پردے میں کرتے ہیں. بھارت کے بارے میں ان کا یہ بیان اصل میں ان لوگوں پر طنز تھا جو ہر حادثے اور دہشت گردی کے پیچھے بھارت کا ہاتھ تلاش کرتے ہیں.
سردار خان مزید لکھتے ہیں, خطوں کے جواب دیتے ہوئے بعض اوقات تو آپ بالکل غیر اہم خط بھی تفصیل سے نشر کر دیتے ہیں, اور بعض اوقات کسی اہم خط کا نچوڑ چند سطروں ہی کی شکل میں سامنے آتا ہے.
سردار صاحب, آپ کے ذہن میں اہمیت کی جو تعریف یعنی ڈیفینیشن ہے وہ ذرا بتا دیجئے تاکہ ہمیں اندازہ ہو سکے کہ آپ کن باتوں کو اہم اور کن باتوں کو غیر اہم سمجھتے ہیں.
اور خط کے آخر میں سردار صاحب نے حکومت سے اپیل کی ہے کہ لوڈ شیڈنگ کرتے وقت دیہاتی علاقوں سے امتیازی سلوک نہ روا رکھا جائے, کیونکہ جب ٹیوب ویل میں پانی نہیں آتا تو فصلیں خشک رہ جاتی ہیں اور یہ صورتحال بعد میں ملکی مجموعی معیشت پر اثر انداز ہو سکتی ہے.
شاندار مشوروں سے مزین ایک تفصیلی خط ارسال کرنے کا شکریہ سردار صاحب. آئندہ بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا.
لیاقت علی ماچیوال ضلع جھنگ سے توجہ دلاتے ہیں کہ بنگلہ دیش، بھوٹان، سری لنکا، مالدیپ، نیپال اور بھارت میں مقابلے کا امتحان دینے کے لیے عمر کی حد 30 برس تک ہے، بلکہ بھارت میں تو اب مزید 2 سال کی توسیع کر کے عمر کی حد 32 برس کر دی گئی ہے، لیکن پاکستان میں عمر کی حد اب تک 28 برس چل رہی ہے، جبکہ پاکستان بھی سارک تنظیم میں شامل ہے اور اسے بھی مقابلے کے امتحان کے لیے عمر کی حد کم از کم 30 برس کر دینی چاہیے. اور قلعہ عبداللہ سے عبد الکریم صاحب کو شکوا ہے کہ ہم کھیلوں کے پروگرام میں صرف ایک کھیل کو اہمیت دیتے ہیں جو کہ دیگر کھیلوں کے ساتھ زیادتی ہے. عبد الکریم مزید لکھتے ہیں کہ اب دہشت گردی کی محض مذمت سے کام نہیں چلے گا، بلکہ آگے بڑھ کر دہشت گردی کو جڑوں سے اکھاڑ پھینکنا چاہیے.
اور مٹھی تھر سے گنیش بالانی صاحب درد مندی سے بھرپور اپنے مکتوب میں لکھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں پہلے تو دہشت گردی کو پھلنے پھولنے کے پورے مواقع مہیا کیے گئے، اور اب جبکہ یہ عذاب ہر طرف پھیل چکا ہے تو اسے ختم کرنے کے لیے غیر انسانی طریقے اپنائے جا رہے ہیں. دہشت گردوں کی تلاش اور خاتمے کے لیے عام شہریوں کو ان کے گھروں اور بستیوں سے بے دخل کر دیا جاتا ہے، جو کہ کسی طرح بھی جائز نہیں. دہشت گردوں کو فوراً پھانسی دینے کا مطالبہ کرنے والوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ پھانسیوں سے جرائم کا خاتمہ نہیں ہوتا. دنیا بھر میں جرم و سزا کے اعداد و شمار یہ ثابت کرتے ہیں کہ موت کی سزا سے متعلقہ جرائم میں کمی نہیں آتی. ہماری صورتحال میں شدید ترین ضرورت مائنڈ سیٹ بدلنے کی ہے، یعنی سوچ میں تبدیلی لانا ضروری ہے، لیکن یہ کوئی آسان کام نہیں. اس کے لیے برسوں کی منصوبہ بندی اور پھر صبر و تحمل سے اس پر عمل درآمد کی ضرورت ہے. جبکہ مجرم کو پھانسی دے دینا ایک آسان اور فوری نسخہ ہے، لیکن اس کا نتیجہ بھی صفر ہی نکلتا ہے.
سامعین، آپ بھی کوئی سوال کرنا چاہیں، فرمائش کرنا چاہیں، ہمارے کسی پروگرام پر تبصرہ کرنا چاہیں یا ہمیں کوئی مشورہ ارسال کرنا چاہیں تو ہمیں خط ضرور لکھیے. ہمارا پتہ ہے پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد. اس کے ساتھ ہی آج کی نشست خاتمے کو پہنچی.
آئندہ اتوار کی شام اور پیر کی صبح پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے شمائل جعفری اور عارف وقار کو اجازت دیجیے.
عباس علی خان اپنے دادا اور پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کے نقش قدم پر نہیں چلے اور موسیقی کو سیاست پر ترجیح دی. حال ہی میں ان کے کئی گانے مقبول ہوئے ہیں. ہماری ساتھی فیفی ہارون نے عباس سے ان کے 5 پسندیدہ گانوں کے بارے میں پوچھا اور بات شروع کی ان کے دوسرے البم تمام عالم مست سے.
تمام عالم مست جو البم تھی وہ میری ایک ٹرانسفارمیشن کا ریزلٹ سمجھ لیں کیا ہے، جس میں میں نے حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کو بھی گایا، جگر کو بھی گایا، پورا ایک اسپین ان انٹینشنلی اس میں آ گیا شعرا کا. لیکن مجھے میرے دل میں ایک چیز تھی کہ اس میں رومی نہیں ہے، ایک خواہش تھی میری. تو ہمارے ایک عزیز ہیں اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ نے البم کا نام کوئی چوز کیا؟ میں نے کہا ابھی تک تو نہیں چوز کیا. انہوں نے کہا کہ آپ رکھیں تمام عالم بس. اٹ جسٹ کلکڈ. اور میں نے ان سے کہا کہ یہ ہے کیا؟ انہوں نے کہا کہ یہ رومی کی غزل کا عنوان ہے. میری خواہش تھی تو شاید اس طرح سے پوری ہو گئی. اصل میں بات بھی یہی ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ خدا کی عبادت میں مست ہے.
کافی سارے گانے جو ہیں آپ کے صوفی باتوں کا ذکر جو ہے کافی چھٹتا ہے.
وہ ابھی ہوا، ابھی ریسنٹلی ہوا. یہ البم میں نے سن رہے کے تقریباً 8 سال کے بعد نکالی ہے. یہ جو گیپ تھا بیچ میں، اس میں میں کلاسیکل سیکھ رہا تھا اور میری اپنی پرسنالٹی میں بہت ساری ٹرانسفارمیشن آئی اسپریچولی. کہہ سکتے ہیں کہ یہ کلام شاید مجھے عطا کیا گیا کہ مجھے کرنا تھا یہ. اور میں نے اس لیے نہیں بنایا کہ صوفیزم جو ہے وہ کیونکہ ان ہے اور اس کے سہارے سے لوگ جو ہے وہ فیمس ہونا چاہتے ہیں.
مگر ان تو ہے نا، آج کل بڑا پاپولر ہے. بہت سارے جو بڑے بینڈز ہیں یا میوزک ایکٹس ہیں پاکستان کے، یہ صوفیزم جو ہے ان کے کام میں واضح ہے.
بہت اچھی بات ہے یہ، لیکن محض اس وجہ سے میں نے یہ کام نہیں کیا. میں ایک صوفی سلسلے سے بیعت بھی ہوں. مجھے پتہ بھی نہیں چلا کیسے کیسے مجھ تک کلام آیا، کیسے کیسے مجھے لوگ ملے مختلف. اب بیٹھ کے سوچتا ہوں تو ایوری تھنگ سیمز کنیکٹڈ، کہ جیسے کہتے ہیں کہ ہونا تھا یہ.
پہلا گانا جو ہے وہ آپ کون سا چنیں گے؟
جب میں چھوٹا تھا تو اس زمانے میں جو سب سے پہلے میں نے شاید خود سے جو البم خریدی ہوگی وہ وائٹ ڈیزائنز کی تھی. تو اس میں سے جو مجھے سب سے زیادہ گانا پسند آیا، ویسے سارے گانے اچھے تھے لیکن یہ شام پھر نہیں آئے گی مجھے خاص طور پہ بہت اچھا لگا.
آنکھوں میں باتوں میں جیون،
الفاظ کا جو مطلب تھا وہ تو بعد میں جب بڑے ہوئے تو سمجھ آیا کیا ہے. اس وقت تو بس ویسے ہی اسکول ڈیز تھے, تو ایز سچ اس طرح سے لیرکس سے کوئی ایسوسیشن نہیں تھی, لیکن دے ور سویٹ اینڈ میننگ فل. شعیب صاحب کی شاعری تو وہ سمپل سی بات کو بڑے ڈفرینٹ طریقے سے کہتے ہیں, اور یہی چیز مجھے اچھی لگتی. تو شروع میں جو میں نے گانے خود لکھے اس میں لانگنگ بھی تھی, سیڈنس تھی, لیکن جو کمپوزیشن وائز ہے اس طرح کی ڈارکنیس اس کے اندر نہیں تھی. ایک شاید میرا گانا تھا ملال, فرسٹ البم سن رہے سے تھا, وہ تھوڑا سا ڈارک گانا تھا. ملال کی ویڈیو بھی بڑی ڈفرینٹ سی تھی, اٹ واز بیسڈ آن ویمپائرز, کافی اسٹار کاسٹ تھی اس کی, سمینہ پی زیادہ تھیں, مشی خان تھی. یہ ویمپائرز کی جیسے ویڈیو ہو گئی یا کلاؤنز بیسڈ جیسے ویڈیو ہو گئی, یہ ساری میری خواہشات تھیں ڈفرینٹ کہ میں نے کرنی ہے. کوئی بھی فینٹیسی بیسڈ چیز, کوئی بھی اس طرح کی چیز مجھے ہمیشہ سے اپیل کرتی تھی. میں بچپن میں ڈرا بھی کرتا تھا اور میں ہمیشہ جو ہے وہ اس قسم کے کیریکٹرز بناتا تھا, بلکہ یہاں تک کہ ویمپائرز کلاؤنز, یہاں تک کہ اگر میں شاید میوزیشین نہ ہوتا تو آئی ووڈ ہیو گون انٹو اسپیشل افیکٹس میک اپ, مجھے اس کا بھی شوق تھا.
تو آپ نے اپنا کوئی گانا چنا ہے آج ہمارے لیے؟
میرے اپنے مرشد کا کلام کوک اسٹوڈیو میں بھی لوگوں نے سنا. مجھے بار بار صدا نہ دے میں دو باتیں کی جا رہی ہیں, ایک تو بات اپنے نفس سے کی جا رہی ہے اور ایک بات خدا سے کی جا رہی ہے. یہ فنا فی اللہ کا کانسیپٹ ہے. انسان ایک ایسے لیول پہ پہنچ جاتا ہے جہاں پر اس کی ساری مٹیریل نیڈز ختم ہو جاتی ہیں اور وہ خدا کے عشق میں فنا ہو چکا ہوتا ہے. میرے دل میں آتش عشق ہے, میری آگ تجھ کو جلا نہ دے. میں گدا نہیں فقیر ہوں, میں کلندروں کا امیر ہوں. مجھے تجھ سے کچھ نہیں چاہیے, مجھے مانگنے کی ادا نہ دے.
مجھے تجھ سے کچھ نہیں چاہیے, مجھے مانگنے.
بہت پاپولیرٹی اس کو ملی, میں کافی عرصے سے میوزک کر رہا ہوں, کبھی بھی میں نے اس طرح نہیں دیکھا کہ لوگ اتنا زیادہ کسی کلام کو اپنی ٹویٹس کا حصہ بنا رہے ہوں یا اپنے فیس بک سٹیٹس رکھ رہے ہوں.
مگر کافی گہری سوچ ہے یہ, تو ٹویٹر وغیرہ پہ بھی لوگ آپ کا خیال ہے کہ سمجھ لیتے ہیں.
ضروری نہیں ہے کہ اس کو عشق حقیقی کے اندر ہی سمجھا جائے, لوگ عشق مجازی کے اندر بھی اس کو اس سے بھی ایسوسیٹ کر رہے ہیں.
تو تیسرا گانا باس آپ نے کون سا چنا ہے؟
میری البم میں سے ہی ہے محفل. تو اس میں بڑی سمپل شاعری ہے کہ تیری محفل میں ہم کھوئے ہوئے سے پائے جاتے ہیں, یہاں ہم ہوش میں آتے نہیں ہیں لائے جاتے ہیں. ایمن میں ہی میں نے کمپوز کیا اس کو اور بہت ہی سمپل میلوڈی بنائی.
اچھا, تو آپ کو جو گانے پسند ہیں اور آپ کمپوز کرتے ہیں, ایمن جو ہے آپ کا سب سے پسندیدہ راگ مجھے لگا.
جی, چند ایک راگ جو بہت زیادہ پسند ہے اس میں ایمن ہے, اس میں پہاڑی ہے.
اچھا عباس, حالانکہ ہمارے پہلے کبھی بات نہیں ہوئی ہے, مجھے لگ یہ رہا ہے کہ آپ بہت ہی سیریس قسم کے انسان ہیں, کیا یہ سچ ہے؟
بالکل ایسی بات ہے, میں کافی سیریس ہوں اور کافی انٹروورٹ بھی ہوں.
تو مگر آپ کبھی تو ہنستے ہوں گے, آپ کے لائٹر مومنٹس کب آتے ہیں؟
جی بالکل, ویدر بہت زیادہ انفلوئنس کرتا ہے, مجھے بارش بہت اچھی لگتی ہے اور اف آئی ویک اپ ٹو دی ساؤنڈ آف رین تو میں بہت زیادہ ایلیویٹ ہو جاتا ہوں.
یہ تو کافی مطلب رومانٹک قسم کی چیزیں آپ کہہ رہے ہیں.
ہاں رومانٹک میں ہوں, اگر آپ نہ ہو تو آپ لکھ ہی نہیں سکتے وہ چیز.
سب سے رومانٹک چیز آپ نے زندگی میں کب کی اور کس کے لیے؟
ارے یہ تو اب آپ
کوئی رومانٹک مومنٹ یا مرحلہ زندگی میں یاد آ رہا
ہے؟ بہت سارے گزرے اسکول ڈیز میں, اب کیا کہیں گے اسے, گرل فرینڈ کہیں گے یا جو بھی آپ سمجھ
گرل فرینڈ کہیں گے.
بالکل اسکول ڈیز میں گرل فرینڈس بھی تھیں. اچھا میرا پرابلم یہ ہوتا تھا کہ میں ہر جس سے بھی ذرا تھوڑی سی بھی اٹریکشن ہو تو میں عشق میں پڑ جاتا تھا. وہ بڑا شاعرانہ مزاج تھا اور میں بڑا ہی سیریس ہو جاتا تھا ایک دم سے. میری بڑی ارلی ایج میں ایکچولی شادی ہو گئی تھی. آئی گاٹ میرڈ وین آئی واز 22 اور 23 ایئرز اولڈ. آئی ایم ٹوٹلی فیملی مین اور اس کے بعد سے میں نے ساری چیزیں اپنی وائف سے ایسوسیٹ کی, بس ایسا ہی.
اچھا, آئی ہوپ وہ سن رہی ہوں گی یہ انٹرویو. تو
وہ میری چیزوں کو فالو کرتی ہیں, کافی سپورٹ بھی کرتی ہیں, اور میں یہاں کہنا یہ چاہوں گا ضرور کہ یہ بہت زیادہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے لائف پارٹنر پہ. خاص طور پہ آرٹسٹ کے ساتھ رہنا بہت مشکل کام ہے. کسی قسم کی بھی آرٹ فارم سے اگر آپ کا تعلق ہے تو آپ کے پرسنالٹی کے اندر جو ہے نا وہ بہت ہی زیادہ سڈن اسپائکس آتے ہیں. آپ کبھی ڈپریشن میں چلے جائیں گے بغیر کسی وجہ کے, کیونکہ ہم لوگ حساس لوگ ہوتے ہیں, ہمیں چیزیں زیادہ افیکٹ کرتی ہیں. شاید کسی نارمل آدمی کو وہ افیکٹ نہ کر رہی ہو, بٹ آپ اس کی گہرائی میں جائیں گے اور آپ کو کوئی ایلیمنٹ اس میں سے ملے گا جس کی وجہ سے آپ ایک دم اداس ہو جائیں گے.
آپ نے کہا کسی نارمل آدمی, تو آپ میوزیشنز نارمل
نہیں, ہم بالکل نارمل نہیں ہوتے جی. ہم ہم کوئی اور ہی طرح کی مخلوق ہیں, اور خاص طور پہ ہمارا سلیپنگ پیٹرن ہی نیچر کے خلاف جاتا ہے. ہم لوگ راتوں کو زیادہ کام کرتے ہیں, دن میں سوتے ہیں. تو ہم لوگ ریبلز ہیں اور میں اس چیز کو بالکل ایکسیپٹ کرتا ہوں, اور ہمارے ساتھ رہنا بڑا مشکل کام ہے. لیکن
ریبلز اگر آپ ہیں تو ود اے کاز اور ود آؤٹ اے کاز؟
کاز تو وہی ہے جو ہم لوگ کام کر رہے ہیں. آئی ڈونٹ بلیو ان آرٹ ود آؤٹ اے کاز. ایک حد تک کیا جب کچھ سمجھ نہیں تھی, شاید اسی وجہ سے میں صوفی پوئٹری کی طرف آیا. آج کل جو حالات ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسپرچویلٹی کی باتیں زیادہ ہونی چاہیے. لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ سب سے جو بڑی چیز ہے وہ ہیومینٹی ہے. اگر آپ یہ سمجھ جائیں گے تو سارے ڈفرینسز جو ہیں وہ اپنے آپ ختم ہو جائیں گے.
تین گانے ہو گئے میرے خیال.
انسٹرومینٹل ایک ہے, اس کا نام ہے تلاش. کراس 14 ایٹ دیٹ ٹائم.
14
سال کے تھے آپ اس وقت, اور جی میں بالکل کمپوز کرتا تھا. استاد سلامت حسین who's a great flute player of our country, اور ان سے میں نے گزارش کی کہ آپ آ کے بجائیے.
تو وہ تو حیران ہو گئے ہوں گے کہ 14 سال کا لڑکا.
اور انہوں نے مجھے کہا تھا کہ تم ایک دن کمپوزیشن میں جاؤ گے پراپرلی.
اور کون سی موسیقی جو ہے جس نے آپ پہ بہت اثر کیا؟
گھر میں بہت جو ہیں وہ ہمارے فنکشنز ہوتے تھے, تو کبھی میں دیکھتا تھا کہ اقبال بانو جی آ رہی ہیں گھر میں, کبھی دیکھتا تھا مہدی حسن خان صاحب رات کے 2 بجے آ گئے.
یہ تو آپ بہت خوش نصیب ہیں کہ اس قسم کی.
جی بالکل بالکل, اس وقت آئیڈیا نہیں تھا. اور بغیر طبلے کے صرف باجا لے کر وہ ہارمونیم کے ساتھ غزلیں سنا رہے ہیں. یہ آوازیں جو ہے یہ کان میں پڑتی رہتی تھیں, اور ابا اماں سے اچھا میوزک سنتے تھے, کلاسیکل بھی سنتے تھے جو ہماری اپنی موسیقی ہے. اور اس کی وجہ سے ایک شوق بھی پیدا ہوا کہ اپنی موسیقی سننی ہے, چاہے بعد میں کسی طرح کی بھی چیز کی جائے, فیوژن کی جائے یا ٹریڈیشنل کیا جائے. بیکاز میں یہ سمجھتا ہوں جب آپ باہر کے ملک جاتے ہیں تو وہاں پر آپ کے پاس اپنا کچھ سنانے کے لیے ہونا چاہیے.
آپ میرا خیال لیاقت علی خان صاحب کی فیملی سے بھی ہیں.
جی بالکل, تھے میرے پردادا تھے.
آپ کا خاندان سیاست کی وجہ سے زیادہ مشہور ہے.
جی جی.
اور آپ کے لیے مشکل ہوا کہ موسیقی میں قدم رکھ؟
پیرنٹس کی طرف سے تو مشکل نہیں ہوا. ہاں میری جو ریلیٹیوز ہیں ددیال کے, انہوں نے شروع میں پوائنٹ ریز کیا تھا کہ اب ہمارا بچہ یہ کرے گا, تو جس کے جواب میں میرے پیرنٹس دے پٹ دیئر فٹ ڈاؤن. انہوں نے کہا کہ نہیں, اس کو شوق ہے, اس کے اندر ٹیلنٹ ہے, اور ہم ضرور اس کو کروائیں گے. اب یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ کچھ حد تک کچھ اچیو کر لیا ہے تو اب وہ لوگ بھی جو ہے وہ پراؤڈ فیل کرتے ہیں. وہ اتنی زیادہ اپوزیشن نہیں ملی اس چیز کے اندر کہ مجھے چھپ چھپ کے میوزک کرنا پڑے. میرے پیرنٹس نے مجھے بہت سپورٹ کیا.
اصل میں میوزک کی بات تو یہی ہے نا کہ چھپ کے ہو نہیں سکتا.
جی کبھی نہ کبھی تو اس نے باہر آنا ہی ہے.
جی حالانکہ آپ کی شہرت بڑی ہوئی اور گانے مقبول ہوئے, مگر وہ جو ہوتا نا کہ ایک بڑا ہٹ گانا, جیسے علی ظفر کا ہے چھنو, ایک ہٹ گانا ہے جس سے آپ بہت ہی شہرت پا لیں یا مشہور ہو جائیں, یہ نہیں ہوا.
دیکھیں میں اس طرح کی تو موسیقی کرتا ہی نہیں, نہ ہی میں یہ گانے سوچ کے بناتا ہوں کہ میں ایک ہٹ سانگ بناؤں گا. کسی کو بھی برا نہیں لگتا مشہور ہونا, لیکن میں اس چیز کو پرائیورٹی نہیں بناتا. دوسرا یہ کہ بینگ ان اسلام آباد, ہم لوگ ویسے بھی اپنے ایک ببل میں رہتے ہیں, اتنے ببل میں کام کرتے رہے جو دل کیا وہ کیا.
اسلام آباد کی موسیقی یا سیاست کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟
سیاست سے تو میرا دور دور تک کوئی تعلق. جس طرح کہتے ہیں نا کہ وہ باہر بیٹھ کے سٹریم کے اندر آپ کنکریاں پھینک رہے ہیں, تو میوزک انڈسٹری کو سمجھ لیں کہ وہ ایک ریور ہے, تو میں اس کے ساتھ بہا کبھی نہیں. میں اس میں ساتھ میں بس آئی میک ریپلز ان دیٹ اینڈ دین گو آئی ڈو مائی اون تھنگ.
اچھا تو میرا خیال آخری گانے پہ چلتے ہیں.
آر ڈی برمن کی کمپوزیشن ہے اور گلزار صاحب نے اس کو لکھا. گانے کا نام ہے نام گم جائے گا. گلزار صاحب کی شاعری مجھے بہت پرسنلی اپیل کرتی ہے. بڑا منفرد انداز ہے اور وہ آسانی سے فیلنگس کو بیان کر دیتے ہیں بڑی سمپل ورڈز میں. اور جو بات انہوں نے اس میں کہی ہے, چہرہ بھی بدل جاتا ہے, نام بھی کسی وقت پہ گم ہو جاتا ہے, مگر کام اس کا جو ہے وہ ہمیشہ یاد رکھا جاتا ہے اگر اس نے کچھ اچھا کیا تو. میری آواز میرا کام.
عباس علی خان سے بات کر رہی تھیں ہماری ساتھی فیفی ہارون. اس کے ساتھ ہی سیروین اختتام کو پہنچا. سیروین کے آج کے ایڈیٹر تھی مہپارا صفدر اور پروڈیوسر تھے سلیم قاضی. اسٹوڈیو مینیجر کے فرائض انجام دے رہے تھے اسکاٹ, جبکہ پاکستان سے پروڈکشن میں ہمارا ساتھ دیا عامر صدیق نے. تمام ساتھیوں کے ساتھ ناظم ایمن کو اجازت دیں اور چلتے چلتے سنیں اہم عالمی خبروں کا خلاصہ معصومہ ملک کی زبانی.
پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں بھارتیہ جنتا پارٹی اور پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی نے متحدہ حکومت قائم کر لی ہے. پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے سربراہ مفتی سعید نے وزیر اعلیٰ کا حلف لیا ہے. افغانستان کے صوبے پنشیر میں مزید برفانی تودے گرنے سے انسانی جانی نقصان میں اضافے کا خدشہ ہے. متاثرہ علاقے میں امدادی کاروائیاں جاری ہیں. عراق کے لیے اقوام متحدہ کے مشن نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ عراق میں ایک ماہ کے دوران پرتشدد واقعات میں کم سے کم 1000 افراد ہلاک ہوئے ہیں. روس کے دارالحکومت ماسکو میں صدر ولادیمیر پوتن کے ناقد مقتول سیاستدان بورس نمستوف کی یاد میں تعزیتی جلوس نکالا جا رہا ہے. اور کرکٹ ورلڈ کپ میں پاکستان کو پہلی کامیابی ملی ہے. برسبن میں کھیلے گئے پول میچ میں پاکستان نے زمبابوے کو 20 رن سے شکست دی ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.